الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله فيه الإسلام بعز عزيز وذل ذليل اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. میرے محترم معزز بھائیوں اور بزرگوں, پورا عالم اور پوری کائنات یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جو بھی نور اور ہدایت, علم, انسانیت اور تہذیب کے دروس نازل فرمائے ہیں, وہ اپنے کمال کے ساتھ دین اسلام میں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے تمام ادیان سماویہ میں, تمام ان تعلیمات میں, تمام ان احکام میں جو انبیاء اور رسولوں کے پاس نازل ہوئے ہیں, دین اسلام کو اللہ تعالی نے خصوصی امتیاز عطا فرمایا ہے, اور تمام ادیان میں جو سب سے زیادہ کامل ہے اور سب سے زیادہ منظم ہے اور سب سے زیادہ مطابق فطرت کے ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین اسلام کو ہی بنایا ہے. انسانیت کیسے رہتی ہے, انسانیت کا احترام کیسے ہونا چاہیے, انسانیت کے دائرہ انسانیت میں رہنے کے حدود اور آداب کیسے ہیں, اور ایک انسان وہ انسانیت کے درجات میں آگے کیسے بڑھتا ہے اور مزید مکرم اور مزید اشرف المخلوقات کے درجات کیسے طے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عظیم پیغام نازل فرمایا, ایک عظیم کتاب نازل فرمائی جس کا نام قرآن کریم فرقان حمید ہے. اور اسلام کے انسانیت دوست اور اسلام کے مہذب ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف انسان کی حد تک اسلامی تعلیمات محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ کائنات کا وہ پہلا دین ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حیوانات کے بھی حقوق مقرر فرمائے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ آیا اور اس نے آپ کی خدمت اقدس میں بہت واویلا کیا، رویا، فریاد کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلوایا اور آپ نے فرمایا کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کے بدلے اس کی خدمت کم کرتے ہو، یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں. اسی طرح ایک خاتون جس نے پیاسے کتے کو دیکھا اور اس کو پانی پلایا نیکی کی نیت سے، اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی. اور ایک نیک عابدہ زاہدہ خاتون جس نے بلی پر ظلم کیا اور اس کا پانی اور کھانا بند کیا یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی، صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے اس کی مغفرت روک دی گئی. کون سا دین ہے کائنات میں، کون سا دین ہے ایسا دنیا میں جو اس کی نظائر پیش کر سکے اور ایسے عالی احکام وہ ہمارے سامنے مقابلے پر لا سکے؟ دین اسلام کی حقانیت اور دین اسلام کی عالمگیریت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے اور وہاں پہ باقاعدہ ایک اسلامی خلافت اور ریاست قائم کی گئی اور اس میں تمام اسلامی احکام کو عملی طور پہ جاری کیا گیا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو اسلام کے اپنانے کے جمال ہے، خوبصورتی ہے، ثمرات ہیں، نعمتیں ہیں، اس کا ظہور مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد ہوا ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ ایک کامیاب اسلامی اور انسانی تہذیبی اور مہذب خلافت اور ایک شہر، ایک ریاست کیسی ہوتی ہے. بلکہ تاریخ اٹھا کے اگر دیکھا جائے تو یہ بات آپ کے علم میں آئے گی کہ اسلام کے پیغام اور اسلام کے انقلاب عالم میں پھیلنے کے دوران اسلام سے قبل جتنی بھی حکومتیں تھیں، جتنی بھی بادشاہتیں تھیں، وہ سب اپنے قاعدے اور قوانین کو دوبارہ اثر نو طے کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. یعنی آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کے قوانین، اسلام کا پیغام، اسلام کی حقانیت، اس کے سامنے دوسری قوتیں وہ اس قدر شرمندہ اور ذلیل تھیں کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں تھی، اور وہ مجبور ہوئی اس بات پہ کہ ایسے احکام جو بظاہر دکھنے میں بڑے اچھے معلوم ہوتے ہوں اور اگرچہ ان کے پیچھے پس منظر میں شرارت ہو، شیطانت ہو، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہم غلامی کے خلاف ہیں، ہم مساوات کے قائل ہیں اور ہم تو اینیمل رائٹس کا بھی خیال رکھتے ہیں، یعنی جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ چیریٹیز میں اور چندوں میں بڑے بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں. یہ تمام فلسفے اور یہ تمام اعمال سب سے پہلے کائنات میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ اسلام میں دی گئی. جس وقت اسلام کی مخالف قوتیں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں, ظلم اور جہالت میں ڈوبی ہوئی تھیں, اور عجیب و غریب قسم کے ناگفتہ بہ, ظلم و ستم, فسق و فجور, زیادتیاں, قبضے, اس میں وہ ملوث تھیں, ایسے اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول میں جو پیغامات نازل فرمائے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم کو معطر اور منور فرما دیا ہے. ہمارے اس موجودہ زمانے میں باوجود ہے اس کے کہ الحمدللہ ریاست پاکستان ایک اسلامی اور ایک شرعی ریاست ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے اکثریت مسلمانوں کو یہاں پہ رہنے بسنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, لیکن وقتاً فوقتاً کچھ ایسے زنادقہ, ملاحدہ, دین کے دشمن, وہ ایک فتنہ, ایک فساد, ایک نیا شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں, اور مسلمانوں کو اس بات پہ, اس امر پہ مجبور کرتے ہیں کہ اپنے دین کے بارے میں ایک دفعہ پھر سوچا جائے اور اس میں شکوک و شبہات اور شائبات پیدا کیے جائیں. ابھی قریب ہی میں ایک مشہور زمانہ, اس نے کہا کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے اور دوستی کے ساتھ زندگی گزاری جائے. اس بات کی وضاحت ضروری ہے, مجھے معلوم نہیں کہ حقیقتاً یہ کہا گیا ہے یا نہیں, لیکن عام طور پہ جو میڈیا میں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے. اور اس قسم کے بہت سارے ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے حقیقتاً مسلمانوں کی جو ایمانی قوت ہے اس پر ضرب لگائی جاتی ہے, اور مسلمانوں کا جو جذبات ہیں, مسلمانوں کے جو عقائد ہیں, اور ایسے احکام, ایسی اشیاء, ایسی باتیں جس میں ایک مسلمان کے لیے کسی قسم کی نظر ثانی کی کوئی گنجائش نہیں, اور ایک مسلمان کا ایمان کامل تبھی ہوتا ہے جب وہ ان تمام احکام کو من وعن قبول کر لے, مان لے, اسلم تسلم حدیث میں. تو جو اغیار ہیں اور ان کے ناکارہ آثار ہیں وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ یہ مسلمان ایسی قوم ہے, ایسی امت ہے کہ میدان میں ان کو ظاہری شکست تو دی جا سکتی ہے, لیکن طویل عرصے میں لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت ان کو شکست نہیں دی جا سکتی. پہلے کہا جاتا تھا کہ جی 14 سال روس نے افغانستان میں لڑائی کی اور مسلمانوں کا قصور کیا تھا, صرف یہ تھا کہ وہ اللہ اور رسول کا نام لیتے تھے. ان کا قصور کیا تھا اس لیے کہ وہ قرآن کو قانون برحق سمجھتے تھے. ان کا قصور کیا تھا اس لیے کہ وہ قصاص اور حدود کو حتمی فیصلہ سمجھتے تھے شریعت کا. اللہ تعالیٰ نے اس میں سرخرو فرمایا اہل اسلام کو, اور اس کے بعد 20 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ لاکھوں شہادتیں ہوئی ہیں, بڑے بڑے ظلم اٹھائے ہیں اور بہت زیادہ مشکلات اٹھائی ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہی اسلام کو ہی فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا. وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, اللہ تعالی نے فرمایا ایمان پہ مضبوطی سے قائم رہو, جیت دینا اور فتح دینا وہ میرا کام ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, اور غمگین بھی نہ ہے اور زیادہ پریشان بھی نہ ہو. اللہ تعالی پہ توکل کرنا یہ مومنین کی شان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور وہاں پہ اللہ کے توکل فرما کے جہاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سرخروئی عطا فرمائی. یہ سب باتیں جس طرح ہمیں معلوم ہیں اسی طرح یہود بھی جانتے ہیں اور نصارہ بھی جانتے ہیں. اور اب وہ اسلام پہ ایک نئے زاویے سے حملہور ہوئے ہیں، کچھ ایسے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، کچھ ایسے فتنہ گر جو ان کے پے رول پہ ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اکثر و بیشتر تو کسی اسلامی ملک میں رہ بھی نہیں سکتے، وہاں سے بھاگ چکے ہیں اور اپنے آقاؤں کی پناہ گاہوں میں بیٹھ کے وہاں سے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، ایسے سوالات کیے جا رہے ہیں، ایسے اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں ملوث کر دیا جائے. میرے محترم بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اہل اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جن احسانات، جن نعم اور جن عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا اس موجودہ دور میں ایک عام آدمی کو ادراک نہیں ہے. اور یہ انسان کی فطرت ہے، اذا مسہ الشر جزوع و اذا مسہ الخیر منوع، جب وہ خیر میں ہوتا ہے، عافیت میں ہوتا ہے اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو اس کو نعم کی ناقدری شروع ہو جاتی، اور جب مشکل آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہماری آپ سب کی، تو پھر وہ جزوع ہو جاتا ہے اور وہ ہر طرف سے نعمت کی، ہر طرف سے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور محروم ہونے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. میں نے ابتدا میں آج رات کے سامنے ایک حدیث بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دین اسلام کا پیغام ہے، نہ کوئی خیمہ باقی رہے گا اور نہ ہی کوئی گھر مٹی کا بنا ہوا. وبر کہتے ہیں خیمے کو، اور مدر بیت و مدر کہا جاتا ہے مٹی کے گھر کو. یہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا الا ادخلہ اللہ فی الاسلام، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کا پیغام اس میں داخل فرمائیں گے. بعز عزیز، کسی کو عزت کے ساتھ، وذل ذلیل، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس وقت ایک عالم کے اکثر حصے میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے پیغام کو عام فرمایا ہے، اور 50 سے زائد ایسے ممالک، ایسی ریاستیں موجود ہیں جو دین اسلام کی اوپر پیروکار ہیں اور وہی ان کا مذہب ہے، ان کا دین ہے. اب ایسے ماحول میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری یہ جو محنت اور ہمارے اسلاف کی جو کوششیں ہیں وہ ضائع نہ ہوں، اور خاص طور پہ جو الحاد ہے، خاص طور پہ جو زندقت ہے، یعنی وہ افراد جو آستین کے سانپ بنے ہوئے ہیں اور دین اسلام کو اندر سے کریدنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اندر سے اس کو تکالیف اور فتنوں میں برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا تعاقب کیا جائے، اور عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق کا ساتھ دیں. اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں علماء کرام کی عظیم ذمہ داریاں ان کے سپرد فرمائی ہیں، اور علماء کو یہ چاہیے کہ ایسے احکام، ایسی باتیں، ایسے واقعات جس میں اسلام کی حقانیت کے دلائل موجود ہوں، جس میں اسلام کی حقانیت کے نظائر موجود ہوں، وہ مسلمانوں کو سمجھائیں، مسلمانوں کو اس کی تعلیم دیں. ہمارے اسلاف کے عظیم کارنامے اور ان کا روشن ماضی وہ امت کے سامنے پیش کیا جائے، اور دین اسلام کی تعلیمات کے اوپر قسم قسم کے اعتراضات اور اشکالات کرنے والے ان کو آئینہ دکھانا یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں بھائی لوگوں کی یادداشت یا تو کمزور ہے یا وہ یاد نہیں رکھتے. اسلامی غزوات کے اوپر اعتراضات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے اوپر اعتراضات, مسلمان ملوک و سلاطین کے جہادی محاذوں کے اوپر اعتراضات, اور اسلامی قاعدے اور قوانین کے اوپر اعتراضات, یہ آج کل نئی روشنی والوں کا شیوا بن چکا ہے. میرے محترم بھائیوں, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. 1940 کی دہائی میں جنگ عظیم دوم ہوئی ہے اور وہاں پہ 3 کروڑ انسانوں کو قتل کیا گیا, اور وہ قتل کرنے والے نہ کوئی پیغمبر تھے, نہ کوئی صحابی تھے, نہ کوئی مسلمان ملوک و سلاطین میں سے تھے, نہ کوئی موجودہ اسلامی ریاست تھی, بلکہ یہ جو دنیا کو تہذیب سکھاتے ہیں اور دنیا کے سامنے جو انسانیت کے ٹھیکے دار بنتے ہیں, انہوں نے مارا تھا 3 کروڑ لوگوں کو. جاپان میں جو ایٹم بم کا استعمال ہوا ہے وہ انہوں نے کیا ہے, مسلمانوں نے نہیں کیا. اور روس نے ماوراء النہر کے ممالک میں جو ظلم کیے ہیں, جس طرح وہاں پہ اس مسلمانوں کو تغ تیغ کیا گیا, سمرقند اور بخارا کے علمی شہروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا, آج بھی وہاں چلے جائیں تو ایسے بے شمار مسلمان ملتے ہیں جو کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں یا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پورا نہیں کر سکتے. اور وہاں جس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا, فرانس والوں نے افریقہ میں جس طرح مسلمانوں کے اوپر ظلم کیے ہیں, اور وہاں پہ جس طرح الجزائر میں اور اس کے علاوہ موریتانیہ وغیرہ میں, یہ سب ہمیں درس دیتے ہیں کہ انسانیت ایسی ہونی چاہیے, اس طرح چلنا چاہیے, یہ تہذیب ہے, یہ طریقہ ہے. اس کا جواب ایک ہی ہونا چاہیے, شرم تم کو مگر نہیں آتی. ابھی موجودہ دور میں عراق میں کیا ہوا, افغانستان میں کیا ہوا, لیبیا میں کیا ہوا, شام میں کیا ہو رہا ہے, بے شمار قتل عام کیے جا رہے ہیں. اس کے مقابلے میں اسلام کی تعلیمات پہ ایک نظر ڈال لیں, دیکھ لیجئے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. پیغام پہنچاؤ, بات کرو, سمجھاؤ ان کو, اللہ تعالی کا پیغام ان کو پہنچاؤ, قرآن کریم کے احکام ان کو سمجھاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ ان کے سامنے پیش کرو, تبلیغ کرو, وعظ کرو, نصیحت کرو. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اور تمام وہ راستے اختیار کر لو جس سے اصلاح معاشرہ ممکن ہے, جس سے انسان کو اس کے خالق کے درمیان تعلق قائم کرنے کے طریقے ممکن ہیں, جس سے ایک انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرنے کے حدود وہ قبول کر لیں, اور وہ اپنے محرم میں اور غیر محرم میں فرق جان لیں, نکاح اور طلاق کے معاملات کو سمجھ لیں. اور جب یہ تمام راستے بند ہو جاتے ہیں اور پورے کے پورے معاشرے کے تباہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالی کی کھلے عام اجتماعی طور پہ جب نافرمانی کے خطرات پیدا ہونے لگتے ہیں, اور اللہ تعالی کے دین اسلام کی ایک منظم جد و جہد کے تحت مخالفت کی جا رہی ہو, اس کے سامنے رکاوٹ بنے جا رہے ہوں, اور دین اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو, وہاں پہ پھر حکم آتا ہے, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے پیغمبر, اب وقت آ گیا ہے تلوار کا, اب وقت آ گیا ہے جہاد کا, اب وقت آ گیا ہے قتال کا. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, یہ بڑے بہانے کرتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, اور ان کے مکاریاں اور تراریاں وہ ختم نہیں ہوتی. آپ جواب دے دیجئے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, تمہارا عذر قابل قبول نہیں, تم نے کفر کیا ہے. اور کفر کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک اور کفر کی سزا ضرور ملے گی. ٹھیک ہے میرے محترم بھائیوں, جہاد کا حکم آ گیا لیکن اس میں بھی قیود ہیں. فاعتدوا علیہ ما اعتدا علیکم, انتقام ایسا لینا ہے جیسے انہوں نے ظلم کیا ہے, حد سے زیادہ بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. خواتین کا احترام اپنی جگہ موجود رہے گا, بزرگوں کا احترام اپنی جگہ موجود رہے گا, بچے معصوم ہیں, ان کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ معاف, جو کعبے کے پردے میں چھپ جائے وہ معاف, جو قریش کے گھر میں چلا جائے وہ معاف, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنے اسلحہ وغیرہ چھوڑ دے وہ معاف ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں سب ملا کے بھی جو دین اسلام کی طرف سے جانے گئی ہیں یا قتل ہوئی ہیں وہ 1000 سے زیادہ نہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرنے والے بے شرم اور بے حیا شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہیں مارتے, دیوان آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. یہ ہمارے پیغمبر, ہمارے دین اور ہمارے اسلام پہ اعتراضات کرنے والے جو کروڑوں انسانوں کا خون اپنے آستینوں میں اور اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں اور آج بھی ان کا یہ عمل جاری و ساری ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے خائف ہیں, اسلام سے حاسد ہیں, اور اسلامی تعلیمات کا ایسی روشنی اور ایسا نور ہے کہ اس کے سامنے ان کی وہ ٹمٹماتی ہوئی بیکار موم بتی, اس کو جلا ہوا رہنے کے لالے پڑ گئے ہیں. اور جب ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی حقائق نہ ہو اور کوئی اس کے پاس ایسا منظم دلائل نہ ہو تو پھر وہ جھوٹ پہ آ جاتے ہیں. اور پہلے تو صرف ہم یہ کہا کرتے تھے, اب تو ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں. جو صدر فارغ ہو کے اب چلا گیا ہر وقت بولتا تھا فیک نیوز فیک نیوز. یہ فیک نیوز کیا ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہے, یہ جھوٹ ہے. ایک جھوٹ کو اتنی بار 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 بولا جائے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ سچ ہو گیا ہے, یہ فیک نیوز. میرے محترم بھائیوں, اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے, ہم دین اور ایمان اور اسلام کی نعمت سے سرشار ہیں. اور یہ نعمت اتنی عظیم نعمت ہے کہ تمام زندگی ہم اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارے لیے اس کے بدلے احسان فرما کے جنت عطا فرمائیں گے. اور دین اسلام کے اندر جتنے بھی احکام ہیں, دین اسلام کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں, جتنے بھی شرائع ہیں, وہ سب دین فطرت کے مطابق ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلقت فرمائی ہے, انسان مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے خالق ہیں. اور یہ فطرت کا اصول ہے کہ جو خالق ہوتا ہے وہی مخلوق کو سب سے زیادہ جانتا ہے. ایجاد کو سب سے زیادہ جاننے والا اس کا موجد ہوتا ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی چیز آپ لے لیں, اس بارے میں سب سے زیادہ علم, سب سے زیادہ تحقیق, سب سے زیادہ تجربہ اسی ادارے کو ہوگا جو اس کا موجد ہوگا. اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, کہ ہم تمہارے بہت قریب ہیں. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اللہ تعالی انسان اور اس کے قلب کے درمیان. اس قرب سے کیا فائدہ ہوگا, اس قرب کے اندر موجود جو احکام ہیں، اس قرب کے اندر موجود جو مراتب ہیں، اس کو ہم نے مزید اجاگر کرنا ہے، روشن کرنا ہے، اور گناہ سے، نافرمانی سے، شرک سے، بدعت سے اس کو ختم نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا حسین اور کتنا بہترین نظام عطا فرمایا ہے معاشرت کا، نکاح کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کر لیا جائے، اس میں نسب بھی محفوظ ہے، اس میں عفت بھی محفوظ ہے، اس میں پاک دامنی بھی محفوظ ہے، اس میں بیماریوں سے بھی بچاؤ ہے، اس میں ہر قسم کی ناکردنیوں سے حفاظت. اور یہ وہ مقام آ جاتا ہے جہاں پہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنی حلال جائز زوجہ سے مباشرت کر لے تو یہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت یہ کیسے؟ یہ تو ایک شرعی تقاضا ہے، یہ تو ایک جسمانی تقاضا ہے، ایک شہوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ اس عمل کی وجہ سے وہ زنا سے بچ رہا ہے، اس لیے کہ اس عمل سے وہ فحشا سے بچ رہا ہے، بے حیائی سے بچ رہا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ جو ہمارا معاشرہ الحمدللہ محفوظ ہے، گھریلو امور خانہ داری کامیاب زندگی گزر رہی ہے، اور ایک انسان کو اس کی اولاد کی نعمت نصیب ہوتی ہے، پھر اس کے پوتوں کی، اس کے نواسوں کی نعمت نصیب ہوتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری دین اسلام کی کامل تعلیمات کی برکات ہیں. اور میں بغیر مبالغے کے کہہ رہا ہوں، جن اقوام میں یہ تعلیمات موجود نہیں ہیں، ان میں اپنی اولاد کا بھی کئی مواقع پہ پتہ نہیں ہوتا کہاں کہاں اس کی اولاد موجود ہے اور کہاں کہاں ایسے اس کے مسائل موجود. اسی طرح اس دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے کہ ہر احکام کے حدود ہیں، اور ان حدود کے اندر رہتے ہوئے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے والدین کی بات مکمل طور پہ ماننی چاہیے، حالانکہ والدین کس قسم کے ہوں، ظالم بھی ہوں، مشکلات کا باعث بھی بنتے ہوں. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ہاں صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جب وہ آپ کو حکم دینے لگے تو پھر ان کی اطاعت وہ ایک مسلمان کے لیے لازم نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اسلام کے خلاف ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں، اور مسلمانوں کو باقاعدہ وقتاً فوقتاً چیک کیا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آیا ان میں اب کوئی حیا موجود ہے یا نہیں، ان میں کوئی غیرت موجود ہے یا نہیں، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے سنتوں پر عمل کرنا کس قدر موجود ہے، اس کا لیول اور اس کا معیار چیک کیا جاتا ہے. اور جیسے جیسے ان میں یہ مسائل، یہ تعلیمات عام کی جاتی ہیں، بے حیائی کی اور پریشانی کی اور اس قسم کی، مسلمانوں کے ایمان میں ظاہر بات ہے فرق آ جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے بحیثیت ایک مسلمان کے؟ بحیثیت ایک مسلمان کی سب سے پہلے جو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں، ہم دین اسلام کا ساتھ دیں، ہم قرآن کریم کا ساتھ دیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کا ساتھ دیں. ساتھ دینے کے بھی آداب ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اس کو پہچان لیا جائے اچھی طرح. ایک مسلمان وہ کسی ایسے مسلک کا ساتھ دے رہا ہے جو بدعات میں ملوث ہیں، جو اسلاف کا احترام نہیں کرتے، جو صحابہ سے حسد و بغض رکھتے ہوں، تو پھر وہ ساتھ دینا کسی کام کا نہیں، بلکہ سب سے پہلے معرفت لازم ہے کہ وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے بظہر جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، آپ کو عطا فرمایا، وہ کون سا دین ہے، اس کی پہچان ضروری ہے. اور جب وہ اس کی پہچان ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے طور پہ اس پہ محنت لازم ہے، اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا ہے. وہ تثبت علی، اور کچھ بھی ہو جائے، زمین و آسمان اوپر نیچے ہو جائیں، لیکن جو بنیادی عقائد ہیں، جو ہمارا ایمان ہے، جو ہماری شرائع ہیں، اس میں تبدیلی کے لیے اور کوئی ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ ہے دین کا ساتھ دینا. اور جب یہ اللہ تعالیٰ اس مرحلے پر پہنچا دیں تو پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے پھر دین اسلام کے پیغام کو آگے بڑھانا. آگے بڑھانا کیسے ہوگا؟ وہ نفیو ما آتا ہو. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں ان کی نفی کریں گے تو اسلام کا حقانیت خود بخود ثابت ہو جائے گی، اور اسلام کی حقانیت وہ ایسے آیا ہے، ایسے معجز ہے جیسے روز روشن میں سورج ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، آپ کے اقوال، آپ کی تقریرات، ایک ایک اس میں سے وہ ایسے ہے جیسے پتھر پہ لکیر ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے زمانے کے نہیں بلکہ آنے والے احوال، آخرت کے احوال، اشراط الساعہ، شریعت میں پورا ایک باب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے سے بھی خبردار فرمایا، دجال سے بھی خبردار فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بشارت بھی فرمائی، اور مسلمانوں کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ یہ احکام ہیں، ان پر چلنا ہے اور ان چیزوں سے حفاظت رکھنی ہے. کوئی دین ایسا نہیں ہے، کوئی شریعت ایسی نہیں ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے. مسلمان کے بچے کی پیدائش سے لے کے خلیفہ مسلمین اور امیر المومنین تک کے آداب تمام بیان فرما دیے گئے ہیں تفصیل کے ساتھ. اور ایک کامیاب نظام زندگی، ایک گھر کے کمرے سے لے کے اور ایک عدالت کے نظام تک مکمل طور پہ بیان فرما دیا. اور اس سے وہ اتنے خائف ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ انگریزی عدالت پھانسی دے دے تو وہ انصاف ہے، انگریزی عدالت سزا دے تو وہ انصاف کے تقاضے ہیں، اور جب ایک شرعی عدالت حدود اور قصاص کو نافذ کر دے تو وہ انسانیت کے خلاف ہے. تم گلا دبا کے مار رہے ہو، تم کس کس قسم کی اذیتیں دے رہے ہو، تکالیف دے رہے ہو، اور بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور اسلام اگر کوئی حدود اور قصاص کا نفاذ کرتا ہے تو اس کو ساتھ بشارت بھی دی جاتی ہے، یہ اللہ کا حکم اگر آپ پہ جاری ہو گیا تو آپ جنت کے حقدار. اسلام میں جو حدود و قصاص ہیں آپ اس سے اندازہ لگا لیں. یہ بات تھوڑی سی نامناسب ہے لیکن موقع ہے کہ جب جانور کو بھی ذبح کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ چھری ایسی تیز ہو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، اس پہ عمل کر لیا تو پھر ہماری دکان کیسے چلے گی، ہمارا نظام، یہ تو ایک دن بھی نہیں باقی رہے گا. خلفاء راشدین اور اسلامی خلفاء کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ گھر کے اندر جو میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے وہاں سے لے کے اسلامی ریاست کے بارڈر پہ جو محاذ ہے اس میں بھی ہونے والی زیادتی، اس کا انصاف دیا جاتا تھا. قاضی القضات کا ایک پورا نظام تھا اور وہ ہر چیز میں انصاف کو یقینی بناتے تھے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ایک دن بھیڑیے نے جب ریوڑ پہ حملہ کیا چرواہے کے اور اس کی بکری اٹھا کے لے گیا تو وہ چرواہا بہت رویا اور اس نے افسوس کیا اور اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، اس لیے کہ اب دنیا میں انصاف اور عدل باقی نہیں رہا. یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو تم ویسا نہ کرو. سچی بات یہ ہے کہ آئینے میں اور گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے. میں نے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا یہ سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اسلام کے فضائل, اسلام کے مناقب, اسلام کی حقانیت, اسلام کا حسن, اسلام کی تہذیب, اور انسان کو انسان بنایا اسلام نے. یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر فضل ہے کہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی گئی ہے. لیکن میرے بھائیوں, اس نعمت سے کو ہم نے قدر کرنی ہے, اور ناقدری بہت خطرناک گناہ ہے. اس نعمت کو ہم نے مزید بڑھانا ہے, اس پودے کی آبیاری کرنی ہے, اور اس چمن کو مزید آباد کرنا ہے, تاکہ یہ جو فضائل ہیں, مناقب ہیں اور نعمتیں ہیں, دنیا میں تو عارضی ہیں, اصل تو آخرت کی ہیں. اللہ تعالیٰ وہ سب کو نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنازہ جب درپیش ہو تو ایسی صورت میں جو جنازہ ہے وہ سامنے آ جائے اور آپ کو اطلاع بھی دے دی جائے کہ نماز جنازہ موجود ہے, تو یہ میت کا حق ہے, اور میت کا حق ادا کرنا یہ مسلمان کے لیے واجب ہو جاتا ہے. عام طور پہ مشہور ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, لیکن فرض کفایہ اس صورت میں ہے جب آپ اس مجلس میں, اس جگہ میں, اس محلے میں موجود نہ ہوں. اگر آپ موجود ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے فرض اور اس کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں پھر جتنی نوافل ہیں, جتنے وظائف ہیں, جتنے اذکار ہیں, جتنی دعائیں ہیں, وہ سب جنازے کے بعد کی جائیں گی. اور سب سے پہلا کام جو مسلمان کے ذمے اس صورت میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میت کا حق ادا کر دیا جائے اور نماز جنازہ میں شرکت کر لی جائے. اور نماز جنازہ میں جو صفوف ہیں وہ اس طرح, جس طرح ہم جماعت میں صفوف بناتے ہیں, وہ تو بہت اچھا ہے, لیکن جگہ کی تنگی کی وجہ سے اگر صفوف میں اتصال باقی نہ رہے, کوئی صف آگے ہو جائے کوئی پیچھے ہو جائے, تو علماء کرام نے اجازت دی ہے نماز جنازہ ادا ہو جائے گا, بشرطے کہ امام سے پیچھے ہوں. اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جہاں بھی صف بنا رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں, وہاں دوسرے نمازیوں کا راستہ بند نہ ہو تاکہ آسانی ہو. نماز جنازہ تیار.
سوال جواب کے نشست نہیں ہوگی آج.